الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگوں اور دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معراج کے واقعہ میں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ملاقات اور جنت کو دیکھنا اور جہنم کو دکھایا گیا دور سے اس رات کے اندر بہت زیادہ واقعات آئے پیش آئے اور بہت زیادہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ کیا دیکھا اور جنت کو دیکھا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوتوں کی آواز سنی گئی جنت میں ریاست و آسمانوں میں اور پوچھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہوئی تو پوچھا سیدنا بلال سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تیرا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے جنت میں ساتوں آسمانوں پر عرش کے پاس تیرے جوتوں کے چلنے کی آواز آ رہی تھی تو وہ فرماتے ہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بس میرا ایک عمل ہے اس میں مختلف روایت ہے کہ میں وضو با وضو رہتا ہوں ایک میں وضو کرتا ہوں اور وضو کرنے کے بعد فوراً دو رکعت نماز تحیت الوضو پڑھ لیا کرتا ہوں تو یہ ہے اس کا یعنی ایک تو کیونکہ وہ صحابہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے عظیم اور ایسے یعنی زبردست صحابہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر ان کا یہ عمل تو کیوں نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا اور سنایا گیا جیسے پچھلے ہفتے وہ فرعون کی بیٹی کا جو کرتی تھی اس کے بال وغیرہ کنگھی وغیرہ اور اس کا دیکھ بھال کرتی تھی اس کا میک اپ وغیرہ کرتی تھی جو عورت تو اس کا جو واقعہ تھا اس عورت کا کہ اس نے بسم اللہ کہا اس کنگھی کی گرنی پہ تو اس کی خوشبو آسمانوں پر آ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے اندر دکھایا گیا ایک گنبد کی شکل کی تھا ایک محل تھا مکان تھا وہ ایسی ایک جگہ تھی جس کے اندر آپ کو نہیں دکھایا گیا کہ فرمایا گیا کہ یہ آخرت میں آپ کے لیے یہاں پہ کوئی خاص چیز ہے اس گنبد کے اندر وہ ہے آپ کی جگہ باقی جنت دکھایا گیا اور بتایا گیا یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہوگا، یہ عمر کا ہوگا، یہ علی کا ہوگا، یہ عثمان غنی کا ہوگا، یہ فلانی کا ہوگا، فلانی کا ہوگا، اور جنت کے ساری چیزوں کو دکھایا گیا کہ اس جنت کو بھرنے کے لیے نیک اعمال کرنے پڑیں گے، یہ ایک بنجر زمین ہے، اور جب آپ سبحان اللہ کہیں گے تو اس میں درخت اگے گا، الحمدللہ کہیں گے، اللہ اکبر کہیں گے، اور وہ درخت عام درخت نہیں، اس کی شاخیں پتہ نہیں کتنی بڑی اور ٹہنیاں اس کی کتنی، اور اس کے پھل فروٹ اور اس کے ثمرات اور لمبے چوڑے کے پتہ نہیں کتنے سال، 70 سال عربی گھوڑا بھاگتا رہے اس کے سایہ تک پہنچ نہ سکے، اتنے ایسے ایسے درخت ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیزیں دکھائی گئیں، اس میں سے بہت سارے ہیں واقعات، ایک نہیں ہے، دو نہیں ہیں، بہت سارے. ایک دیکھا کہ لوگ ہیں اونٹوں کی طرح، بہت بڑا ان کا جسم، بھاری، بلکہ اونٹوں ہی کی طرح تھے، ہانک رہے تھے، اور ان کو یعنی کہ کوئلہ دیا جا رہا تھا کھانے کے لیے، کوئلہ جو ہوتا سڑا ہوا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ والے، یہ کس کو یہ عذاب ہو رہا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یتامہ کا مال چرایا، یتامہ کا مال کھایا. کتنے ایسے واقعات ہیں، اور اس اسراء و معراج کے اندر ان واقعات کو ہم نے سمجھنا ہے، اور ان پر، ان سے، ان گناہوں سے بچنا ہے، اور دین پر چلنا ہے، اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر چلنا ہے. یہ اسراء و معراج کا یہ سبق ہے کہ ہم ان سارے واقعات کو، جو سزائیں ہو رہی تھیں مختلف، ان کو ہم سنیں، سمجھیں، پھر ان سے بچیں. ہوتا ایسے ہی ہے کہ یتامہ کا مال کھا لیا جاتا ہے، اکثر یہ ہوتا ہے. یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان سوچے کہ یتامہ کا مال کون کھائے گا، بہت کھاتے ہیں، ہزاروں ملیں گے آپ کو ایسے جو لوگ یتامہ کا مال کھا لیتے ہیں. بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور نا سمجھ ہوتے ہیں، شعور نہیں ہوتا، بے شعور ہوتے ہیں. عورت گھر میں بیچاری اپنے صدمے میں ہوتی ہے، اور خاوند اس کا فوت ہو چکا ہے، بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے، نابالغ ہیں. عورت وہ بیوہ ہو چکی ہے، اس کو اپنی پڑی ہوئی ہے، اس کو کیا پتہ کہ مال کیا ہے، کہاں پہ ہے، میری خاوند کتنا مال چھوڑ کر گیا، زمین، دکان، گھر کیا ہے اس کے پاس. اب وہ جن کا اس کے ساتھ، اس کے خاوند کے ساتھ پارٹنرشپ تھا، وہ کھا گئے، اور بتایا تک بھی نہیں، ہوا تک نہیں لگنے دی گھر والوں کو، اپنے نام پر سارے کاغذات کروا کر اور اپنے نام پر کروا دیا، اور کھا گیا سارا مال. اب بچے بڑے ہو گئے، اب بچوں پر کیا یعنی وہ آ رہی ہے، ان پہ کیا وقت آ رہا ہے کہ ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے، اور وہ تیسرا بندہ لے کر کھا کر لے گیا. قرآن پاک میں ہے کہ یہ لوگ اپنے پیٹ کے اندر آگ ڈال رہی ہیں اور کچھ نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دیکھا، جو میں نے حدیث شریف بھی پڑھی ہے، یخمشون وجوہہم وصدورہم، کہ وہ اپنے نوچ رہے ہیں، ناخن سے کاٹ رہے ہیں اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو، ان کے بڑے بڑے ناخن ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے، یہ کن کو سزا ہو رہی ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، لحوم الناس. کیا مطلب؟ کہ لوگوں کی چغلیاں اور غیبتیں کرتے تھے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر وہ واقعی اس کے اندر یہ چیز ہو، یہ خامی ہو، کمزوری ہو، پھر؟ فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے، یہی تو چغلی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اس حدیث پاک میں کہ اگر اس میں نہ ہو وہ چیز، پھر وہ الزام ہے، الزام بھی ہے، بہتان بھی ہے، یہ تو دگنا گناہ ہو گیا. یہ ہم جو کہہ دیتے کچھ حضرات کہ میں اس کے منہ پر بھی کہہ دیتا ہوں، کسی کو ذلیل کرنا، بے عزت کرنا اور اس کا راز فاش کرنا، یا اس کی کوئی کمزوری کو اور الزام لگانا اور مرچ مسالے لگانا اس کے ساتھ بڑھا چڑھا کر، اس کو دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا. ایسے انسان کو دنیا میں بھی اللہ پاک اس کو دکھا دیں گے. حتیٰ کہ فرمایا کہ جو آدمی ایسا کام کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو گھر بیٹھے بیٹھے، گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے اس کو ذلیل و خوار کر دیں گے. گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، باہر بھی نکلا، کوئی بات بھی نہیں کی، گھر کے اندر اندر اللہ پاک اس کو ذلیل و خوار کر دیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دیکھا, ایک تو وہ لوگ تھے جو گوشت کھا رہے تھے اور وہ بوسیدہ گوشت تھا, سڑا ہوا اور بدبودار بوسیدہ گوشت. اس میں دو ہیں, دو قسم کے لوگ ہیں. ایک یہ, فرمایا کہ یہ کون ہے, فرمایا کہ یہ زناکار ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھر کے اندر خاوند یا بیوی تھی, حلال تھی, مگر یہ پھر باہر جا کر پھر منہ مارتے تھے. اور یہ یاد رکھنا کہ زنا اس چیز کا نام نہیں ہے صرف ہے کہ کسی عورت کے ساتھ ہم بستری کر لینا, نہیں, زنا اس کا بھی نام ہے کہ گھر کے اندر عورت ہے یا گھر کے اندر خاوند ہے, دونوں کے لیے. زنا ایک کے لیے نہیں ہوتا, صرف مرد کے لیے نہیں, عورت کا بھی دیکھنا غیر محرموں کو وہ بھی زنا ہے. یہ میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا گناہ ہو چکا ہے جس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے. آج ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. ایسے پروگرام آپ دیکھیں گے کہ ان پروگراموں کے اندر صرف عورتیں ہوتی ہیں اور جو سٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ مرد ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ صرف مردوں کو فرمایا کہ وہ اپنی نگاہوں کی اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجہم, یہ فرمایا کہ مومن مردوں کو فرمایا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. سیم ٹائم پہ اگلی آیت میں فرمایا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن, عورتوں کو بھی فرمایا گیا کہ تم بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو, مردوں کو نہ دیکھو, غیر محرم کو نہ دیکھو. آج ہی ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ مرد کے لیے ہے, اور مرد تو انسان کسی کو, شخص کو دور سے دیکھ لیتا ہے, اس کی آنکھوں کو دیکھ لیتا ہے کہ وہ کسی کی طرف, غیر محرم کی طرف دیکھ رہا ہے. اور جو عورتیں پردے کے اندر منہ کو ڈھانک کر آنکھوں کے آگے پردہ کر کے پھر دیکھتی ہیں مردوں کو, وہ کتنا گناہ ہے, اور ان کو کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا. اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف عورتوں ہی کی طرف دیکھنا گناہ ہے, عورتوں کو بھی اتنا ہی گناہ ہوتا ہے. اور فرمایا اللہ پاک نے ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ, یہ کیوں فرمایا اللہ پاک نے کہ زنا کے قریب بھی مت نہ جاؤ, مت جاؤ, اس کے قریب بھی نہ جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بستری صحبت اور اس کے بعد جو وہ گناہ ہیں اس سے جو پہلے قدم ہیں, جو سٹیپس ہیں, سٹیجز ہیں, ان سے بھی بچو, ان سے بھی. ولا تقربوا الزنا, اس کے قریب بھی نہ جاؤ. تو اگر ایک مرد اپنی عورت کے ساتھ یہ بے انصافی کر رہا ہے, بے انصافی یہ کر رہا ہے کہ وہ اپنی بیوی حلال کو چھوڑ کر منہ باہر جا کر مارتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ زنا کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف باتیں کرتا ہے عورتوں سے. وہ کہیں بھی باتیں ہو سکتی ہیں, وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی ہو سکتی ہیں, فون پر بھی ہو سکتی ہیں, ٹیکسٹ کے ذریعے بھی ہو سکتی ہیں. آج ہم نے اس کو معمولی سمجھ رکھا ہے. اس کو کہتے ہیں انگلش میں فلرٹنگ, مثلا پنجابی اردو میں کہتے ہیں چھیڑا چھاڑی, چھیڑنا, یہ اس کو کہتے ہیں فلرٹنگ ہے, چھیڑنا. اب یہ انسان کہہ رہا ہے میں کون سا گناہ کر رہا ہوں, میں تو صرف اس کو ٹیکسٹ کیا لڑکی کو, کوئی لڑکی ہے بس اس کے ساتھ میرا مذاق چل رہا ہے, یہ حرام ہے بھائی. اور عورت کے لیے بھی حرام ہے اگر وہ ایسا کرے کہ مرد گھر میں بیٹھا وہ حلال اور وہ باہر منہ مار رہی ہے. تو یہ جو چیٹنگ وغیرہ ہے اسے بچنا چاہیے. اور عورتوں کو بھی چاہیے, میں آپ کو ایک عجیب بات سناؤں گا, آپ حیران ہو جائیں گے. حیران اس لیے کہ یہ آج کل نارمل ہو گیا ہے, یعنی تقوی کا اتنا انتہا ہے. تقوی کیا چیز ہے, سبحان اللہ, کہ اگر کوئی عالم دین بہت بڑا بزرگ بھی ہو, مفتی ہو, مولانا ہو, حضرت ہو, مرد ہے, عورت کو اس کی طرف منہ کی طرف بھی دیکھنا جائز نہیں ہے. چاہے وہ آپ کے یوٹیوب پہ آ رہا ہے, بیان سنا رہا ہے, کیونکہ آج اس کو ہم نے نارمل کر دیا ہے, یہ نارمل ہو چکی چیزیں. اور اگر آپ کسی کو یہ کہیں, وہ کہیں گے یار مولوی تو یہ تو بالکل ہی اتنا ہی دماغ خراب ہو گیا مولویوں کا کہ یہ بھی حرام کر دیا انہوں نے کہ کسی مرد کو دیکھنا, وہ تو بیان کر رہا ہے, ہمارا اتنا گندا دماغ ہے. بھئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے بارے میں بتا دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں, صاف صاف بیان کر دیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، کسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی جو عورتیں تھیں ان سے کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے، کیونکہ وہ بھی مسئلے بتاتی تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت بڑی مفتی تھی، بڑا علم تھا ان کے پاس، تو ان سے پوچھنا ہے آپ نے کوئی سوال، فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب، حجاب کے پیچھے سے پوچھو، پردہ،
سبحان اللہ،
پردہ کر کے پوچھو۔ تو زنا کی کئی قسمیں، دوسرا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کو تندور کے اندر، ننگے تندور کے اندر، اور وہ نیچے سے آگ بھڑک رہی ہے، وہ اوپر کو آتے ہیں پھر ان کو آگ لے کر جاتی ہے، فرمایا کہ یہ بھی زنا کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ بہت ایسے انسان پڑے ہوئے ہیں، شخص ہیں کہ جن کے بڑے بڑے پیٹ ہیں اور ان کے اوپر سے جانوروں کو گزارا جا رہا ہے، جانور گزر رہے، فرمایا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے، سود کھانے والے، سود کا حص، یعنی سود اتنا بڑا گناہ ہے، آج ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہ تو ایک مستقل مضمون ہے، مستقل یہ ایک لمبا چوڑا مضمون ہے، بہت ہی مختصر، بہت سارے حضرات یہ مسئلہ پوچھتے ہیں، جہاں مجبور ہیں، مکان لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے، مورگیج پہ۔ بھئی دیکھیں، اگر آپ، میں اس ملک کی بات کر رہا ہوں، آپ کرائے کے مکان پر رہ سکتے ہیں تو بے شک آپ کو 50 سال کو نہ رہنا پڑے، وہ سستا سودا ہے، وہ پھر بھی ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہوگا، آپ کا بنے گا نہیں، وہ مکان نہیں آپ کا بنے گا، کیونکہ آپ نے 50 سال کرایہ دیا۔ ہو سکتا ہے آپ نے 50 سال کے اندر کتنے 2-3 لاکھ پاؤنڈ دے دیے ہوں گے، اور آپ کہیں گے یار اتنا میں نے پیسہ دے دیا، مگر بھائی اصل جو ریل بات ہے، یقیناً بات یہ ہے کہ مسلمان کا یہ دنیا کا ہے ہی نہیں مقام، اس کا مکان، یہ ہم بھول جاتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں جی بھی جینا تو ہے نا، جینا تو ہے، مگر نہیں ہے، جینا تو نہیں ہے نا، حرام نہیں جینا، میرا مقصد ہے جینا ہے مگر حرام نہیں۔ ایسا سودا کر لینا دنیا کے اندر، جس کو فرمایا یہ صبح شام ہے، ایسا سودا کر لینا کہ جو ابدی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس میں سڑ گل جانا، یہ کون سا سودا ہے؟ تو انسان کہتا ہے، بار بار پوچھتا ہے جی مورگیج 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 کی بار بار بات مسئلہ آتا ہے، کہ کسی بھی صورت میں کہ ہم مکانوں کا کرایہ دیتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ ایک انسان اگر 50 سال 60 سال 70 سال بھی کرایہ دیتا رہے، اس کا فائدہ پتا کیا ہوگا؟ اس کا یہ فائدہ ہوگا، نمبر ایک، یہ انسان جس نے 50-60 سال بے شک 5 لاکھ پاؤنڈ یہاں کے پاؤنڈ دے دیے ہو، 500,000 پاؤنڈ دے دیا ہو کرایہ میں، سب سے پہلی بات اس کی یہ ہے کہ یہ، اس کی گارنٹی ہے کہ یہ جہنم سے بچ جائے گا، اس سزا سے بچ جائے گا، پہلی بات۔ اس کو پتا کہ میں بے فکر ہوں، کل قیامت کے دن مجھے یہ میرا حساب نہیں ہوگا، تو نے سود کھایا تھا، لین دین کی تھی۔ اور جو اس نے 5 لاکھ پاؤنڈ خرچ کر دیا 50 سال میں، جو بڑا اس کو تکلیف ہو رہی ہے، گھر والی بھی، عورت بھی پوچھتی بھائی تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، تو انہیں 5 لاکھ پاؤنڈ ضائع کر دیا، وہی بچوں کا بن جاتا ہے۔ بچوں کا رازق رزاق کون ہے؟ اللہ۔ کبھی ایسے ہوا آپ نے دیکھا کہ اتنے مالدار ہوتے ہیں، مر جاتے پیچھے بچوں کو ملتا ہی نہیں کچھ؟ جس نے مجھے پالا اس نے میرے بچوں کو بھی پالنا ہے۔ اب یہ جو اس نے 5 لاکھ پاؤنڈ خرچ کر دیا، اللہ، یہ سارا اللہ کے لیے اس نے کیا، اللہ کے لیے کیا تھا، حرام سے بچنے کے لیے کیا تھا، یہ سارے کا سارا ایک پینی تک صدقہ گنا جائے گا، گویا کہ اس نے 5 لاکھ پاؤنڈ صدقے میں دیا، اپنے گھر کو بسانے کے لیے، چھت دینے کے لیے اپنے بچوں کو، کل قیامت کے دن اس کو اس کا پورا پورا اجر و ثواب ملے گا، صدقے کا، صدقے کا ثواب ملے گا۔ کوئی آج 5 لاکھ پاؤنڈ خرچ کر، آپ جب کرایہ دیتے نا گھر کا، 1,000 پاؤنڈ 1,500 پاؤنڈ مہینے کا، آپ یہ سمجھے میں کسی مسجد کو دے رہا ہوں، بس آسان ہے یہ دماغ کو سمجھانے کے لیے، ہماری عورتیں جو گھروں میں سن رہی ہیں، آپ جب 1,000 پاؤنڈ دیتے ہیں 1,500 پاؤنڈ کرایہ گھر کا، یہ نہ سمجھے میں مالک کو دے رہا ہوں، یہ سمجھے میں مسجد کو، مدرسے کو، یتیم خانے کو، غریب کو، فلسطینیوں کو دے رہا ہوں، اللہ کے راستے میں یہ سارا جا رہا ہے، میں ہر مہینے کو دے سکتا ہے ہر مہینے 1,000 پاؤنڈ، ایک عام غریب آدمی ورکنگ کلاس نہیں دے سکتا 1,000 پاؤنڈ، कौन है आज जो 1,000 पाउंड दे? मैं कहता हूं अमीर लोग भी नहीं दे सकते 1,000 पाउंड। तो जब आप 1,000 पाउंड देंगे अल्लाह के रास्ते में हर महीने, उसका अजर सवाब कितना होगा कल क़यामत के दिन, कितना मिलेगा तुम्हें? यही जरिया बख्शिश हो जाए कि तूने अपने बच्चों के लिए जो कमाया, हलाल किया, तूने अपनी पूरी कोशिश की। दूसरी तरफ वो आदमी था जिसने मॉर्गेज पे मकाने ले ली, सूद का लेन देन किया, जिसका अल्लाह पाक ने साफ फरमाया कुरान पाक में कि जो रिबा का, सूद का लेन देन करता है, जो आज का बैंकिंग सिस्टम है ये भी वही है 100%, जो ये लेन देन करता है सूद का, फरमाया अल्लाह पाक ने कि वो अल्लाह अल्लाह के रसूल से जंग करे। कोई जंग कर सकता अल्लाह अल्लाह के रसूल के साथ? अब एक तरफ ये आदमी है जिसने मॉर्गेज लिया, सारी उम्र इसने मॉर्गेज पे की, अपने बच्चों को छोड़ा, मॉर्गेज का मकान छोड़ा जो बिल्कुल 100% हराम था, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। अब इसने हराम किया, हराम छोड़ा बच्चों के लिए पीछे, ये इसका अल्लाह पे यकीन नहीं है, ये यकीन नहीं है, ये नहीं समझता कि अल्लाह रज़ाक है, मेरे बच्चों का भी मालिक वही है, ये नहीं समझता, ये समझता है मैं हूं उनको पालने वाला। तू नहीं है पालने वाला, पालने वाले अल्लाह की जात पाक है। हाँ, अगर तूने हलाल छोड़ा अपने बच्चों के लिए वो भी सदका है। अब ये मर गया, पहली बात इसकी कोई गारंटी नहीं है जन्नत की। अब इसका रिबा का हिसाब किया जाएगा, जो मैं बताया उसका आदाब, इसका पूरा हिसाब किया जाएगा। और दूसरा, जितना इसने खर्च किया है वो सारे का सारा ऐसे ही है जैसे इसने किसी जुए खाने में खर्च कर दिया। एक एक पैसे का इसको पूरा क्या पूरी सजा होगी, एक एक इसने पैसा जो लगाया सूद के अंदर, जो हलाल का भी लगाया, हलाल कमा कर लगाया वो भी। मुझे एक बताएं, कोई है हम में से आदमी जो हर महीने 1,500 पाउंड, 2,000, 1,000 पाउंड जुए खाने में हराता है? कोई करता है ऐसा पागल इंसान? उसमें कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है कि एक आदमी 1,000 पाउंड जाकर बुकी के अंदर लगा दे, जुए पे लिखा दे, या मॉर्गेज में जाकर दे दे। समझने वाले, समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, समझाने के लिए कि गुनाह एक ही है, बल्कि इसका फिर भी ज्यादा गुनाह है। कल क्यामत के दिन उसकी पकड़ होगी कि तूने इतना पैसा उजाड़ा, हराम का उजाड़ा। मुझे किसी ने कहा, बात लंबी हो गई, ये मेरा मजमून नहीं है, कि भी जीना है इस मुल्क के अंदर जीना, एक तो ये बड़ी मुसीबत आज बन गई है जी। कौन है यहां पे जीता? मुझे किसी ने ऐसे बात की, वो बड़ी लंबी चौड़ी बहस हो जाती है इसमें, अल्लाह माफ़ फरमाए, कि कैसे हम, यानी वो खुद शराब बेच रहा है, शराब बेच रहा है। मैंने उसको फिर समझाया, मैं नाम नहीं किसी का लेता, मैंने उसको कहा भाई ग्लासगो के अंदर यहाँ पे 1950 के अंदर आए हुए शख्स हैं जिसका मैं आपको नाम दे सकता हूँ, उन्होंने, मैं कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह की कसम खा के कह सकता हूँ कि उन्होंने कभी हराम नहीं किया, और उनके बड़े बड़े बंगले हैं, ज़मीनें हैं, क्योंकि हलाल में भी हो सकता है, उसमें भी बरकत होती है। मैं आपको बता सकता हूँ ऐसे इंसान है। हमारे एक बंदे थे, मैं नाम किसी का नहीं लेता, एक आलम दीन थे, एक अल्लाह के नेक बंदे थे, उनका ये था कि वो हज पे जाते ना तो इस बंदे से पैसे लेकर जाते। पता क्यों? कहते कि इस बंदे की कमाई हलाल है, अपना भी पैसा नहीं लगाते थे। सुभान अल्लाह, उनके पास थे पैसे सिर्फ इस नीयत से कि ये बंदे ने सारी उम्र कभी हराम का एक टका नहीं खाया, और ना किसी को दिया ना लिया। उसका मकान है पूरा पेड है, कैश लिया उसने हलाल से। कौन कहता है हलाल से नहीं बनता है? बातें बनी हुई हैं, बस बेकार बातें बनी हुई हैं। वो अल्लाह देने वाला है, अल्लाह रज़ाक है, मालिक है, उसका बंगला भी बहुत बड़ा है, 500,000 का होगा, कैश लिया उसने हलाल, पूरा हलाल, और इस मुल्क के टैक्स के हिसाब से भी सब कुछ उसने किया। कोई कारोबार उसने हराम नहीं किया, सूद का कोई लेन देन नहीं किया, कभी बैंक में नहीं किया, कभी हुकूमत से नहीं लिया, उसने मेहनत की है, हाथों से मेहनत की है, सुबह 4-4 बजे उठकर उसने मेहनत की है, इन्वेस्ट किया, पैसा इन्वेस्ट किया, हलाल कमाया उसने, हलाल दिया अपने बच्चों को, उनके पेट में हलाल जाता है, जिस बच्चे के पेट के अंदर हलाल जाता है वो हलाल करता है, हलाल अंदर जाएगा हलाल बाहर आएगा, हराम अंदर जाएगा हराम बाहर आएगा, ये मर जाएगा पीछे बच्चों को हराम माल छोड़ेगा, वो हराम खाएंगे खिलाएंगे, इसको अदाब होता रहेगा। तो इनका ये है कि कल क़यामत के दिन फरमाया कि ऐसे लोग होंगे, फिर फरमाया कि मैंने देखा रसूलुल्लाह ने देखा कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने लबों को और जुबानों को काट रहे हैं। फरमाया कि वो लोग हैं जो लोगों को नसीहत करते थे, लोगों को बताया करते थे कि हमने एक दिन मरना है, सादा जिंदगी गुजारो, ये करो वो करो, मगर खुद हराम करते थे। यानी लोगों को ये बताया कि सादा जिंदगी होनी चाहिए, भी गुजारनी चाहिए, ایک تو وہ اس کی میں نے مثال دی جس نے حرام بنایا بنگلہ اور ایک نے حلال بنایا. خود حرام بنگلے بنا رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں جی سادہ زندگی ہونی چاہیے, تقریریں لمبی چوڑی کرنی, اور خود حرام کا سارا مورگیج کا کام کرنا. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زبانوں کو اور یہ لبوں کو کاٹ رہے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا ایسے لوگوں کو. پھر آگے چلے, اچھا پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ قافلے ہیں, کاروان جاری ہے مکہ سے اور مکہ اور مسجد اقصیٰ کی طرف. اب یہ آگے میں انشاءاللہ اگلے ہفتوں میں بیان کروں گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے, میں نے ایک دفعہ بتایا تھا ان سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا, تو مانتا ہے کہ تیرے رسول نے یہ سارا کچھ دیکھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کا کہا بالکل میں تو مانتا ہوں. بلکہ اس نے یہ کہا ابو بکر نے کہ یہ تو چھوٹی سی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نے جا کر ساتوں آسمان پہ اللہ پاک سے ملاقات کر دی, یہ تو چھوٹی بات ہے. میں تو اس پہ حیران ہوں کہ اللہ پاک ساتوں آسمان سے قرآن پاک اتار رہا ہے اس پہ, اس محمد مصطفیٰ پہ, میں تو اس پہ حیران ہوں. یہ کون سی بات ہے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے عرش کے لے گئے, اپنی زیارت کروا دی, یہ تو کچھ نہیں ہے. میں تو یہ مانتا ہوں کہ ساتوں آسمان سے جبریل علیہ السلام قرآن پاک لے کر آ رہے, نازل ہو رہا ہے قرآن پاک اس محمد مصطفیٰ پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر لوگوں نے پوچھا, اکٹھا کیا, ابو جہل تھا اس نے یہ اعلان کیا کہ دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کہتا ہے. آگے آگے تشریف لیے, جو خالی جگہ نا آگے آگے ہو جائیں پلیز, ابھی پھر پیچھے مسئلہ ہو جاتا ہے, جگہ کا مسئلہ ہو جاتا ہے. اگر یہ درمیان میں خلا ہے پلیز, اف یو کین میک سم اسپیس, میرے خیال آٹھ آ سکتے ہیں اس میں, یہ جگہ یہاں پہ خالی ہے. سو اف یو کین کم فارورڈ پلیز, آگے آگے ہو جائیں, ابھی ہو جائیں تاکہ پھر پتہ چل جائے, جو پیچھے جگہ لوگ کھڑے رہتے ہیں بےچارے پیچھے. پھر ان کو پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, پھر میں نے جیسے پہلے بتایا کہ مسجد اقصیٰ کو دکھایا گیا, سامنے سارا دکھایا گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو قافلے آ رہے تھے مکہ مدینہ یا مسجد اقصیٰ کے درمیان میں, ان کے بارے میں بتایا کہ یہ آ رہے ہیں مکہ کی طرف آ رہے ہیں, یہ قافلے میں نے اوپر سے دیکھے تھے, کچھ قافلے جا رہے تھے زمین پر یعنی سفر کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات ہی کر رہے تھے اور وہ مکہ میں داخل ہو رہے تھے, اور وہ حیران ہو گئے, سبحان اللہ یہ کیا ہوا, یہ تو ان کو, کیونکہ وہ تو اس وقت نہیں تھا نا کوئی کیمرہ سیٹلائٹ کا سسٹم. تو بہرحال یہاں پہ میں بات ختم کرتا ہوں. حدیث پاک جو میں نے شروع میں پڑھی وہ میں نے آپ کو بتا دی. باقی یہ ہے کہ اس میں مضمون میں سبحان اللہ ایک زبردست چیز یہ ہوئی کہ چل رہا ہے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس میں پھر ختم نبوت کا بھی ایک سب سے بڑا سیرت طیبہ ہے, ختم نبوت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغمبر ہونا, آخری رسول, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں آخری نبی پیغمبر ہوں, میرے بعد کوئی نبی ہوگا کسی شکل میں بھی نہیں ہوگا, یہ یعنی اس کی تفسیر میں ہے. علماء فرماتے ہیں کسی بھی شکل میں نہیں ہوگا, مرزا غلام محمد قادیانی کی شکل میں بھی نہیں ہوگا, کوئی ضرورت نہیں اب کسی کو ذل نبی وہ, کیونکہ مرزا نے یہ کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ یعنی میں نے حلول کر, میرے اندر وہ حلول کر گیا, یا میں ان سے آ گیا, یا ایسی کوئی یعنی بد کس قسم کی ان سے بری بری باتیں کی کہ میں ذل نبوی ہوں, میں ان کا سایہ ہوں, وہ کچھ نبوت رہ گئی تھی میں لے کر آیا ہوں. تو اس میں ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے بڑی مسجد میں جو ہماری سالانہ ہوتی ہے ختم نبوت کانفرنس, اس میں سارے انشاءاللہ گلاسکو کے علماء اکٹھے ہوں گے, یہ بڑی مسجد میں ہوگا, مغرب کے بعد یہ پروگرام ہوگا پیر کے دن یعنی یکم جنوری کو, اس میں سارے خواتین حضرات ضرور تشریف لے جائیں. میں نے پچھلے ہفتے آپ کو ایک عمل بتایا تھا, وہ صلاۃ و سلام کا جو میں نے عمل بتایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا ہے کہنا, اس میں مجھے ایک شعر تھوڑا سا مجھے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ یہ پیر نصیر الدین کا ہے, پیر نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ کا شعر ہے. حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ, حاضر ناظر نور اور بشر غیب کو چھوڑ, شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں, شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. اور ایک میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں, میں ٹائم کافی ہو گیا, میں یہ بات بہت ہفتے سے کہنے کی کوشش کر رہا تھا, مختصر کروں گا انشاءاللہ. ایک کچھ مہینہ پہلے کی بات ہے, کوئی مسئلہ ہوا تو اس میں مجھے کسی نے ٹیکسٹ میسج کیا فون پہ, میرے موبائل فون پہ کسی نے ٹیکسٹ میسج کیا, رات کا بہت ٹائم ہو گیا تھا اور میں پریشانی میں تھا, کچھ پریشانی ہو گئی تھی تو میں نے اس کا جواب نہیں دیا, تو الحمدللہ وہ پریشانی ختم ہو گئی. وہ مجھے آدمی ملا کوئی تین چار ہفتے کے بعد, میں نے اس کا جواب نہیں دیا, شاید میں اپنے سدھ بدھ میں تھا, تو میں نے اس کا جواب نہیں دیا. میری بھی غلطی, تین چار ہفتے کے بعد وہ مجھے بندہ ملا, بہت ناراضگی کا اس نے اظہار کیا میرے ساتھ. آج ہی ہم ایٹیکیٹ سے بھول گئے ہیں. ٹھیک ہے, میرا بھی قصور ہے, اس کا بھی قصور ہے کہ اس کو ناراض نہیں ہونا چاہیے تھا. سوچ لینا چاہیے تھا کہ اس نے میرا جواب جو نہیں دیا, ہو سکتا ہے اگلا بیمار ہو جائے. اور ایسے ہوتا ہے, اکثر لوگ بیمار ہو جاتے ہیں, جواب نہیں دے سکتے. مگر یہ جو آج کل ہم ٹیکسٹنگ کرتے ہیں نا, کالنگ کرتے ہیں, پلیز خدا کا واسطہ جواب دینا چاہیے. بالکل اگنور. اس نے میرے ساتھ اتنا گلہ کیا, اللہ اکبر. میں نے اس کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر 5 دفعہ معافی مانگی, اور مجھے بہت پرانا جانتا ہے, آپ یقین کریں گے, اور وہ مجھ سے چھوٹا ہے, میرے بچوں کی طرح ہے. مگر مجھے بڑی خوشی ہوئی, اس نے مجھے کہا, اس نے اعتراض کیا, کہتا حافظ صاحب عجیب آدمی ہے تو, یہ اس کے الفاظ ہے, عجیب آدمی ہے, تو نے جواب ہی نہیں دیا میرا. میں نے اسے معافی مانگی, میں کہا اٹس مائی مسٹیک, آئی ایم سوری, آئی اپولوجائز, اٹس مائی مسٹیک, میری غلطی ہے, میں نے نہیں تجھے جواب دیا, جو بھی اس وقت میری حالت تھی میری غلطی ہے. اب اندازہ لگائیں اس نے کتنا ناراضگی کا اظہار کیا. میں کہا تیرا شکریہ, آئی ریئلی ریئلی تھینک یو کہ تو نے میرے منہ پر یہ کہا. پتہ نہیں کتنی دیر تو اپنے دل میں رکھتا, تو نے صاف میرے منہ پہ کہہ دیا کہ میرے ساتھ تیری ناراضگی ہے. میرے اس نے سائڈ پہ لے کر گیا کہ میں تجھ سے ناراض ہوں. پتہ نہیں ہم سے کتنے ناراض ہوں گے, ہم جواب ہی نہیں دیتے. کوئی فون کر دے اس کا جواب نہیں دیتے, کوئی ٹیکس بھیج دے اس کا جواب نہیں دیتے. بھائی والدین اپنے بچوں کو ٹیکس بھیج رہے ہیں, والدین پر دی چلڈرن ڈونٹ ریپلائی ٹو دیئر پیرنٹس. مم کالز دی سن دی ڈاٹر, دے ڈونٹ ریپلائی. ڈیڈ از کالنگ, دے ڈونٹ ریپلائی. فرینڈز, دے ڈونٹ ریپلائی. اٹس جسٹ بیکم لائک اے ویری روڈ تھنگ, ویری انسلٹنگ, very offensive. So this person was saying to me, you didn't reply and I'm very very unhappy with you, it's been 3-4 weeks. yani bol hi jate hain ki iska jawab hi dena hai. Iski misal ye aise hai ki main aapko kahun assalamu alaikum aur aap mujhe jawab na de, kitni badtameezi hai ye. Wo kuch na kuch to jawab de do, aage se koi jawab nahi. Chalo jisko jawab nahi mila wahi soch le ki chalo maaf kar diya Allah ke waste. Dil mein nahi rakhna chahiye ki usko koi musibat hogi, kuch na kuch to jawab to dena chahiye. یہ بھی چلو سمجھ لے وہ آدمی جس کو جواب نہیں ملا, کہ جب آدمی کسی کو السلام علیکم کہتا ہے اور اگلا اگر جواب نہ دے تو فرشتے اس کا پھر جواب دیتے ہیں. وہ مالین الباب سنت ادا کر.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala s-salah. Hayya 'ala s-salah. Hayya 'ala al-falah. Hayya 'ala al-falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فيا معشر المسلمين قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان خصوصا فلسطين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى اعلى واولى واعز وجل وتم واهم واكبر صفو کو درس مالیں اپنی ایڈیو کو سفید لائن پہ رکھ لیں پلیز پٹ یور ہیلز آن دی وائٹ لائن سٹریٹن یور روز منمل کل کھڑے ہو جائیں
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the last messenger, the greatest of all, after Allah tabarak wa ta'ala, the greatest in the entire universe. No one before him, no one after him can be like him. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "I am the last prophet. There is no prophet after me." But also in the hadith, it says that there will be some people who will claim to be a prophet. There will be false messiahs, and there have been before us, and there will be more to come who will claim to be prophets. One of them was Mirza Ghulam Ahmad Qadiani from Qadian, the subcontinent India, Pakistan, who claimed to be a prophet in the 19th century. He said that I am a prophet, or something like that. He claimed many claims. For this, there is a movement called Khatam al-Nubuwwat, the seal of the prophethood. The seal of the prophethood, that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a last messenger and there's no messenger after him. If there was to be a messenger, it'd be Umar radiallahu ta'ala anhu, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said. So this is a great movement of Khatm Nubuwwat that is to aware, is to create awareness in the communities and in the Muslim Ummah everywhere that this person, Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, he was a liar, a false messiah. He claimed that he is a prophet. And this movement of Khatm Nubuwwat, and because of this, there's a program in Central Masjid which happens every year. It's an annual program, usually on the 1st of January. So on the 1st of January, how we can start our new year is that we attend this program with our families, with the women of the house, with the children, everyone, and to learn all of the bayans that will be in Urdu and English. We learn about the Khatam Nubuwwat Mas'ala, about the seal of the prophethood, that all these prophets came from Adam alayhi salam, then it finished. This system finished at the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. No more prophets to come. And this is our peak of our iman. Peak of our iman. It's called the most highest level of our iman is Khatam Nubuwwat Mas'ala. We must attend this program. It doesn't matter whether it does anything to the Qadianis or not, but we should attend. They have jalsas, the Qadianis, and they attend this, whether they get anything out of it or not. And they attend in millions. But unfortunately, we do not have the time for this. At least on the Day of Judgment, we can say that we attended. Ya Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, we attended this program. We done made some effort. All we are asked is to get out of our house and to attend, go to the Central Masjid, the community hall, and attend this program where all of the ulama will gather from Glasgow and give their bayanat, inshallah. Jazakumullah. Allahumma salli ala Sayyidina Mawlana Muhammadin wa ala Ali Sayyidina wa Mawlana Muhammadin wa Barik wa Sallam. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان خصوصا فلسطين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم احفظنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين